پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-77789. اور اپنے تمام سننے والوں سے جو ہمیں فون کرتے ہیں ہماری ایک درخواست ہے کہ براہ کرم خواہ آپ کا سوال ہو یا کمنٹ اس کو بہت مختصر رکھا کریں تاکہ دوسرے سننے والوں کو اور ٹیلی فون کرنے والوں کو بھی اس کا موقع مل سکے. اب آتے ہیں پروگرام کی جانب. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے امن کے عمل کے بارے میں جو بظاہر تعطل کا شکار ہو گیا ہے, جس کے بعد پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے جہاں اسمبلی میں اپوزیشن بائیکاٹ کر رہی ہے اور وزیر اعظم اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں, جس کے بعد امریکہ میں حکومت کے بند ہونے کا تذکرہ ہوگا جس کا 24th دن ہے, اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے صدر ٹرمپ کے بارے میں جن سے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رشیا کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے کبھی روس کے لیے کام نہیں کیا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد خطے کے چار ملکی دورے کے تیسرے مرحلے پر منگل کو کابل پہنچے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغان طالبان سے بات چیت کا عمل تعطل کا شکار ہے. ہمارے ساتھی محمد جلیل کی ایک رپورٹر اس کو سنتے ہیں جس کے بعد گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈر سید نصیر, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی سے ان کا تعلق ہے, اور ڈاکٹر حسین جیسا افغان رائٹر اور جرنلسٹ ہیں, جرمنی سے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پہلے یہ رپورٹ.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت افغان امن عمل کی کوششوں کے سلسلے میں افغانستان کے علاقائی ممالک کا تعاون حاصل کرنے کے لیے خطے کے دورے پر ہیں. دو ہفتوں پر محیط چار ملکوں کے دورے کے دوران خلیلزاد بھارت اور چین میں اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کر چکے ہیں. خلیلزاد پیر کو بیجنگ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد منگل کو کابل پہنچے ہیں. امریکی سفارتخانے کی طرف سے ٹویٹر پر جاری ایک بیان کے مطابق افغان امن عمل کی امریکی کوششوں کے بارے میں افغان رہنماؤں سے تبادلہ خیال کریں گے. دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والی بات چیت کا عمل رک گیا ہے. طالبان کے ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بات چیت کا عمل اس وقت رکا ہوا ہے اور ان کے بقول یہ معلوم نہیں کہ اگلی ملاقات کب اور کہاں ہوگی. طالبان عہدیدار نے اس بارے میں بتانے سے انکار کیا کہ کن وجوہات کی باعث بات چیت میں تعطل پیدا ہوا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. دوسری طرف اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام نے طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے افغان طالبان کے ایک رہنما کو گرفتار کر لیا ہے. برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ حافظ محب اللہ جو طالبان کے دور حکومت میں مذہبی امور کے وزیر تھے انہیں پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے.
ڈاکٹر یاسا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کاروائیوں سے طالبان دباؤ میں آ سکتے ہیں اور واقعی دوبارہ مذاکرات کی میز پر ان مذاکرات کے لیے آ سکتے ہیں جو تعطل کا شکار ہیں؟
شکریہ جعفری صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ جو جس طریقہ کار سے یونائیٹڈ اسٹیٹس نے جو پیس پروسیس کا آغاز کیا تھا, تو آغاز میں ہی بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ براڈ بیسڈ میکینزم نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو زیادہ امیدیں نہیں تھی اس سے. جیسا کہ طالبان کا مطالبہ تھا کہ ہم ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کریں گے ون ٹو ون, تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا. پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہے وہ افغان حکومت بھی جو ہے وہ زیادہ مطمئن نظر نہیں آتی تھی. افغانستان کے اندر بھی دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈومیسٹک جو کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں تھے, اور خطے کے بہت سارے ممالک بھی زیادہ اس پروسیس کے مختلف تفصیلات سے زیادہ آگاہ نہیں تھے. تو وہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ بہت زیادہ کسی بھی ثمرات کے جو وہ آپ اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوگا. دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ خود خلیلزاد صاحب درست ہیں, وہ ایک زمانے میں امریکن امبیسڈر نمائندے خصوصی رہے ہیں بش صاحب کے. ان کا انتخاب بھی بہت زیادہ میرے خیال سے دانشمندانہ اقدام نہیں تھا, کیونکہ خلیلزاد صاحب جو ہے وہ خطے کے ممالک کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ شخصیت نہیں تھے, اور وہ کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس کے ساتھ میدان میں اترے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ہے وہ اس قسم کی تحلیلیں ہو رہی ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے وہ تقریباً ناکام ہو چکا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ خطے کے ممالک انہوں نے اپنے درمیان جو ہے وہ رائے زنی شروع کی ہے کہ کس طرح ہر صورت اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے ریجنل اپروچ کے ساتھ. تو میرے خیال ہے اس کی وجہ یہ تھی. طالبان کو جو ہے وہ اس طرح کے لگتا یہ ہے کہ طالبان زیادہ جو ہے وہ امپریس دکھائی نہیں دیتے ہیں حکومت کی دھمکیوں سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جو ڈیڈ لائن وہ مقرر کرتے ہیں کہ 4 مہینے میں 6 مہینے میں اگر یہ پروسیس کسی حد تک نہیں پہنچا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ ایسا لگتا ہے کہ طالبان جو ہے امپریس ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں. ان کو جو ہے پورا افغانستان چاہیے اور وہ جو ہے اس کے لیے لڑتے رہیں گے. کچھ اور مہینوں کی بات ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کچھ اور مہینوں کی بات ہے, امریکن چلے جائیں گے تو پورا افغانستان ہمیں مل جائے گا, ہم کسی کٹ پتلی حکومت سے بات نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے وہ امپریشن دے رہے ہیں. کسی بھی صورت میں ان کے جو باڈی لینگویج ہے ان سے یہ نہیں لگتا کہ وہ ڈر رہے ہیں یا وہ امپریس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں.
بریگیڈیئر شاہد نذیر صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر یاسر نے بھی بات کہی ہے, یہ بات تو ایسا محسوس ہوتا ہے, بعض مبصرین یہی بات کہتے ہیں کہ طالبان واقعی سنجیدہ نہیں ہیں گفتگو میں, بلکہ وہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ الٹیمیٹلی وہ افغانستان پر اپنا اقتدار قائم کر سکیں یا اپنی گرفت مضبوط کر سکیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی بہت شکریہ جعفری صاحب. جہاں تک افغانستان کے مسئلے کا تعلق ہے اور اس کے حل کا, تو یقینی طور پر اس دفعہ جو کوشش شروع ہوئی تھی اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی, اور دوسرا جس تیزی سے یہ عمل آگے بڑھتا جا رہا تھا تو اس سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل, اس کے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں, بڑے بڑے نکات ہیں, اس پر کم از کم کسی نہ حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے یا کچھ بریک تھرو ہو چکا ہے. لیکن لیٹلی جو کہ دوحہ میں بات چیت ہونی تھی, وہاں پر جو پہلے بات چیت ہوئی تھی یو اے ای میں, اس میں شاید ہی دیا گیا تھا کہ افغانستان کا وفد بھی طالبان کے ساتھ پھر بعد میں مل کر بات چیت کرے گا, لیکن اس سے طالبان نے اس ایجنڈے سے انکار کر دیا کہ نہیں, اس نقطے پر ابھی ہم راضی نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو بات چیت کا عمل ہے وہ ڈی ریل ہو چکا ہے اور طالبان وقت کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں, طالبان تو موقع پر موجود ہیں اور طالبان 17 سال سے تقریباً اس جنگ کو ہو چکے ہیں. وہ وقت بہت کچھ گزر گیا اس وقت میں, اس سے بہت کچھ طالبان نے بھی سیکھا, امریکہ نے بھی سیکھا, پاکستان نے بھی اور علاقے کے ممالک نے بھی. اب جو علاقے کے ممالک ہیں چین سے, روس سے, ایران اور اس کے جو قریبی دو ہمسایہ ممالک ہیں, سب یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے امن مسئلے کا حل امن کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے نکل آئے. تو طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ ان ممالک سے ہیں اور ان ممالک میں پاکستان سر فہرست تھے. جب پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کو ممکنہ حد تک اس کو کامیابی سے امکنار کرائے, اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی ایران سے بھی, چائنا سے بھی اور باقی ممالک سے بھی بات چیت ہوئی ہے, اور اسی طرح جو افغانستان وفد آیا تھا تقریباً 3 دن ادھر ٹھہرا داؤد زئی صاحب کے زیر کمان, اس نے بھی ملاقاتیں کی, اور اس کے علاوہ ہمارے وزیر خارجہ نے بھی چین اور افغانستان اور ان ممالک ایران کے دورے کیے اور ان کے نمائندے بھی آئے, اور ابھی جو خلیلزاد صاحب آ رہے ہیں وہ بھی تقریباً 4-5 دن ادھر ٹھہریں گے, اس کے ساتھ ایل ایس پی ہوں گی. تو لگتا یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی حل اس کا ڈھونڈ لیا جائے گا.
اچھا, مجھے ایک سوال کا میرے جواب دیجئے اس میں. جی بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ زلمے خلیلزاد صاحب اس پروسیس میں کتنے مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟
جہاں تک زلمے خلیلزاد کے بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اس پر کافی ایک قسم کے تحفظات تھے, لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اس قسم کا شخص ہو جس پر تحفظات ہو تو پھر وہ ان تحفظات کو زائل کرنے کے لیے بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوبارہ ایسا کوئی کردار ادا نہ کروں جو میں بائی پارٹیزن ہوں یا میں ایسے ممالک جو میرے ساتھ خدشات رکھتے ہیں ان کے خدشات کو دور نہ کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خلیجزاد اس دفعہ زیادہ پروایکٹیو نظر آتے ہیں اور اس مسئلے کا حل, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا حل اگر اس کے موجودگی میں یا اس کے اس کوشش سے عمل میں آتی ہے تو یہ خلیجزاد صاحب کے لیے بہت بڑا ایک قسم کا وکٹری ہے, ایک قسم کا اس کے اسٹیچر میں اضافہ ہوگا اور دنیا میں اس کی ایک ایسے بروکرز کی, پیس بروکر کی ریکگنیشن ہوگی جو کہ میرے خیال میں وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے گا.
اچھا,
دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک طالبان کا ریفیوزل کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ تاثر غلط ہے, کیونکہ طالبان نے شروع سے یہ کہا تھا کہ ہم افغان والوں افغان حکومت سے ڈائریکٹ بات چیت نہیں کریں گے اور امریکہ سے کریں گے, تو یہ تو ان کا ظاہر پہلے سے تھا. اب یہ ممالک کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے بتایا گیا کہ پاکستان نے حافظ محب اللہ کو ڈیٹین کیا ہے اور شاید پاکستان کو ڈیٹین کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور اس لیے کہ پاکستان کا اثر ایک بندے یا طالبان پر بھی ایک بندے کے ڈیٹینشن سے کوئی اثر نہیں پڑتا. پہلے بھی طالب پاکستان کے قید میں ملا برادر تھے, اب وہ آزاد ہو گئے اور اب وہ قطر پروسیس کا حصہ ہے, اور تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس لیے ڈیٹین کیا ہے یا یہ خبر جو ڈیٹینشن کی ہے یہ غلط ہے. البتہ شاید اس کا کوئی بیک گراؤنڈ میں بات چیت جو خلیجزاد صاحب آ رہے ہیں اس کے ساتھ کرانے کی اور میرے خیال میں ایک انوائے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہوگی.
اچھا جی. ڈاکٹر حسین جیسا یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریجنل پاورز ہیں چائنا, رشیا, ایران, یہ اس مسئلے کے لیے کوئی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے چھ ہمسایہ ممالک ہیں ان کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ صلح نہ ہو, ثبات نہ ہو, امن و امان کی کیفیت ایسی ہو کہ ہر قسم کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پنپنے کا موقع مل رہا ہو. تو میرے خیال سے خطے کے کسی ملک کے لیے وہ اطمینان بخش کیفیت نہیں ہے. تو افغانستان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ امن و امان ہو اور جو اسٹیبلٹی ہے وہ افغانستان میں برقرار, اس کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطے کے ممالک جو ہیں وہ ضرور اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے. لیکن اب یہ جو پھر وہی موڈیلٹی کی بات ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ جو ہے کس موڈیلٹی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جس میں جو ہے وہ انکلوسیو ہو, افغانستان کے اندر انکلوسیو ہو, افغانستان کے باہر بھی انکلوسیو ہو. بہت سے ہمارے ہمسائے ممالک ہیں جن کے کئی ایک تحفظات ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جس طریقے سے خلیجزاد صاحب نے شروع کیا تھا بہت زیادہ اوور کانفیڈنس کے ساتھ, وہ شروع سے ہی ایسے لگ رہا تھا کہ نہ افغانستان کے اندر کوئی اس پروسیس سے خوش ہے, کسی کو کوئی, ایون افغان گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا. ان کے نمائندے کہتے تھے کہ خلیجزاد صاحب آئیں گے تو ہمیں بریفنگ دیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر ان کے نمائندوں کو جو ہے انہوں نے جو ابو ظہبی میں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اندر آنے نہیں دیا جلسے کے. اب وہ کہتے ہیں کہ بہر صورت وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ملیں گے. نہیں ملیں گے, وٹ ڈو یو مین نہیں ملیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ بالآخر آپ کو جو ہے افغان حکومت کے ساتھ تو بیٹھنا ہے, امریکہ تو آپ کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ کو تو افغانستان کی ساری گورنمنٹ جو ہے سارا سب کچھ آپ کے حوالے تو نہیں کر سکتا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنے مشکل جو ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور افغانستان کے اندر, میں واضح کہوں کہ شمالی ساتھ کی مختلف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کو اپنا مشکل حل کرنا ہے بہر صورت. تو اس طرح یہ ایک طرفہ طور پر جو ہے وہ یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کا اور جناب ڈاکٹر حسین جیسا صاحب آپ دونوں صاحبان کا. ایک بڑا اہم آج کا موضوع تھا جس پر آپ نے اظہار خیال فرمایا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ دونوں کا. ہم چلیں گے اب اگلے موضوع کی جانب جو کہ ہے پاکستان کی سیاست, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو ایوان کے اندر اور باہر مشکل صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے. یعنی یہ کہ اب اپوزیشن جو متحد ہو رہی ہے تاکہ حکومت کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کر سکے. پاکستان کی صورتحال کیا بنے گی اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر آصم اللہ بخش ہوں گے اور پل ڈیٹ کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب ہوں گے. لیکن پہلے ہمارے ساتھی آصم علی رانا کی ایک رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں, جس کے بعد دونوں صاحبان سے گفتگو کریں گے.
منگل کا دن پارلیمنٹ ہاؤس میں ہنگامہ خیز رہا اور دن بھر حکومت اور اپوزیشن کے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری رہا. دن کا آغاز وزیراعظم عمران خان کے ٹویٹ سے ہوا, جس میں وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے واک آؤٹ دباؤ کا حربہ ہے تاکہ این آر او لیا جا سکے. اپوزیشن دباؤ بڑھا کر نیب میں کرپشن کیسز میں احتساب سے بچنا چاہتی ہے. وزیراعظم کے اس بیان پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ نے کہا کہ خوش قسمتی سے عمران خان پاکستان کے وزیراعظم بن چکے ہیں, ہم پارلیمنٹ آتے ہیں بائیکاٹ کرتے ہیں. عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں آتے, آپ تو پارلیمنٹ کا احترام نہیں کرتے, ہم این آر او مانگنے والے نہیں. عمران خان نے پتہ نہیں این آر او کا نام کہاں سے سیکھ لیا.
آپ کیوں نہیں آتے پارلیمنٹ میں, آپ کو تو ہر ہفتے آنا تھا, جوابات دینے تھے, تو آپ کیوں نہیں آتے. تو کم سے کم ایسی بات تو مت کرو کہ جس میں جگہ سائی تمہاری ہو, ہم این آر او مانگنے والے نہیں ہیں.
اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس پارلیمنٹ میں ہوا, جس میں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو مشکل وقت دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا. یہی کمیٹی حکومت سے بات کرے گی. اس معاملے پر وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اتحاد لوٹ مار بچانے کے لیے ہے.
میں نے تو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن نام رکھ لیں. ٹھگز آف پاکستان تو چل ہی رہی ہے, اس میں تھوڑا سا انٹرول چلا ہے ٹھگز آف پاکستان میں, لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے.
جی جناب احمد بلال محبوب صاحب, جو کچھ آپ نے سنا اور جو کچھ آپ وہاں دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ صورتحال ایسی مناسب ہے کہ اس میں قانون سازی ہو سکے؟ جی
دیکھیں, قانون سازی کے لیے صورتحال تو جب کبھی بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہوتے ہیں تو اچھی نہیں ہوتی, لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جمہوری معاشروں کے اندر دونوں جماعتیں یا دونوں گروپ کچھ نہ کچھ ان کو آپس میں افہام و تفہیم کرنی پڑتی ہے اور ایک دوسرے کے موقف کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے بھی رہیں اور پھر بھی کوئی مشترکہ چیز جس پہ آپ اگری ہوں وہ ہو سکے. تو آپ کو کسی چیز پہ اگری ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا پڑتا ہے, اس سے بات چیت کرنی پڑتی ہے, اس کے نتیجے میں پھر کسی چیز پہ اتفاق ہو جاتا ہے. یہ ہم نے ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتوں کے درمیان جب بہت کشیدہ تعلقات تھے اس زمانے میں بھی ایسے قوانین پاس ہوئے ہیں جس پہ دونوں کا اتفاق بلاخر ہو جاتا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن موجودہ حکومت چونکہ نہیں آئی ہے, تجربہ کاری بھی کم ہے اور ابھی کچھ ان کی قانون سازی کے لیے تیاری بھی پوری نہیں ہے, کمیٹیوں کے تشکیل میں بھی تاخیر ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ماحول ابھی مناسب نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر یہ صورتحال خیال بہتر بھی ہوگی اور لوگ سمجھیں گے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ محض آرائی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, ان کے اوپر دباؤ پڑے گا کہ وہ چیزوں کو اکاموڈیٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ بات چیت کریں اور کسی نتیجے پر پہنچے.
ہمارے ساتھ رہیے گا آصم اللہ بخش صاحب. یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی ہے, اب سے چند روز پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ اپوزیشن متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اب انہوں نے ایک مشترکہ کمیٹی بھی بنا دی ہے اور اب وہی بات چیت کرے گی. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہارڈ ٹائم دینے کے لیے ہو رہا ہے, یہ متحد ہو رہے ہیں ہمارے خلاف تاکہ ان کے خلاف کرپشن کی تحقیقات نہ ہو سکے, احتساب نہ ہو سکے. تو پاکستان کی سیاست میں یہ جو اب ایک نیا عنصر شامل ہوا ہے اپوزیشن کے تحت کا, یہ کس حد تک حکومت کی کارکردگی اور اس کی آئندہ دنوں میں پرفارمنس پر اثر انداز ہوگی؟
دیکھیے, اپوزیشن تو متحد شاید کچھ دیر میں ہوتی ہے, لیکن حکومت نے اسے خود متحد کیا ہے. بار بار دونوں پارٹیز کو بریکٹ کر کے کرپشن کے ساتھ اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف باتیں کر کے اور اس وجہ سے جو ہے ایک ماحول ایسا بن گیا کہ جس میں اپوزیشن چونکہ بار بار ان کو اکٹھے بار بار این آر او کا کہا جا رہا تھا, بار بار یہ کہ احتساب سے بچنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے پھر بالآخر ایک اس بات کو ایک طرح سے ایکسپٹ کرتے ہوئے ایک ایسی کمیٹی کی بات کی ہے کہ جو گورنمنٹ کے خلاف جو اقدامات ہیں یا اس کو اس کے جو حکومت کے اقدامات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک لائحہ عمل کا فیصلہ کرے. لیکن یہ سچویشن کچھ ایسی ہے کہ سیاسی لحاظ سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہونے والی ہیں, جیسے کہ ابھی منی بجٹ کا ایک آنے والا ہے اور اس میں اپوزیشن کا خیال ہے کہ آلریڈی جو معاشی حالات جو دیگرگو ہیں اور عام آدمی کے لحاظ سے کچھ مسائل ہیں, بجلی گیس مہنگی ہو چکی ہے یا اس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, ایک طرف کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے, اور نئے بجٹ میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں ان کی شرحیں بڑھائی جائیں گی, ریوائز کی جائیں گی, کچھ کنسیشنز واپس لی جائیں گی, تو اس سے بھی ایک بے چینی پیدا ہونے کا امکان ہے. حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اپوزیشن اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے, جبکہ حکومت جو ہے وہ مسلسل ایک کرپشن کا اور احتساب کی بات کر رہی ہے, کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے یا شاید ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا جو کور سپورٹ گروپ ہے یا بیس ہے اس کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں اگر وہ کرپشن کی بات بار بار کریں گے, کیونکہ اسی نعرے پہ انہیں ووٹ ملے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ شو کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں حکومت کی عدم پرفارمنس یا اس کے وعدوں کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا, بلکہ وہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حکومت چونکہ کرپشن ختم کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی اس میں جو اس وقت معاملات ہیں وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے حوالے سے زیادہ ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئی اس کی ریئلسٹک کوئی پولیٹیکل ویلیو ہو کہ جس میں کوئی حکومت کے خلاف کوئی موومنٹ چلنے والی ہو یا حکومت کوئی واقعی احتساب کے بارے میں ایسا معاملہ رکھتی ہو کہ اس کو یہ ایک واقعی ایک فارورڈ موومنٹ وہ کرنا چاہ رہی ہو, وہ معاملات اپنے حساب سے چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ ہر چیز کو یہ کہیں گے کہ یہ صرف این آر او کے لیے ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے فضا جو ہے وہ خراب ہوگی, اور جیسے بھی احمد بلال محبوب صاحب نے بھی کہا کہ پالیٹکس میں تمام تر ڈفرینسز کے باوجود کچھ کنورجنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کنورجنگ پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس پہ بلڈ اپ کرنا یہی پریکٹیکل پالیٹکس ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر ابھی تک جو الیکٹورل پالیٹکس ہے جس کا مقصد ڈویژن اور زیادہ ایک ٹیمپریچرز کو ہائی رکھنا ہے اس سے پھر ابھی تک باہر نہیں نکل سکتے, اور جب یہ نہیں ہوتا تو پھر پورے مملکت جو ہیں وہ اس سے سفر کرتے ہیں. جو اب ہم منی بجٹ میں بھی دیکھیں گے جب یہ پیش ہوگا تو کافی زیادہ لہدے ہوگی, اور اس ماحول میں جو پینڈنگ ایشوز ہیں جیسے ابھی یہ فوجی عدالتوں کی ایکسٹینشن کے معاملات ہیں اس پہ پھر کسی پیش رفت کا کوئی خاص امکان رہتا نہیں ہے, پھر بہت زیادہ وقت جو ہے پارلیمنٹ کا بھی اور قوم کا بھی ان چیزوں میں ضائع ہونے لگتا ہے.
اچھا احمد بلال ہمارے ساتھ آجائے گا ڈاکٹر صاحب. احمد بلال محبوب صاحب, یہ جو ایک بار بار لفظ آ رہا ہے ہمارے سننے والوں کے لیے جو ایک اصطلاح ہے این آر او, جب یہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں مانگ رہے, کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا واضح کرنا چاہتے ہیں پبلک کے اوپر ایک دوسرے کے سلسلے میں؟
دیکھیے اس سے مراد تو بڑی واضح یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سیاسی رہنماؤں کے اوپر مختلف قسم کے مقدمات بنے ہوئے ہیں, خاص طور پہ کرپشن کے کانٹیکسٹ میں نیب کی طرف سے مقدمات چل رہے ہیں کہ انکوائری کی سٹیج پہ ہیں یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہیں, کچھ مسلم لیگ کے کیس میں وہ عدالتوں میں ہیں یا عدالتوں سے بھی فیصلے ہو چکے ہیں, وہ نواز شریف صاحب جیسے اس وقت قید میں ہیں اور مقدمات چل رہے ہیں, جس پہ اس کا امکان ہے کہ مزید بھی یہ صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے. تو وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت اس صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت سے یہ کنسیشنز مانگ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف مقدمات کا سلسلہ روکا جائے یا اس میں کمی کی جائے یا کوئی نرمی کی جائے, ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے. تو احتساب کے عمل میں سلسلے چاہتے ہیں, یہ وہ تاثر دینا چاہتے ہیں.
اچھا
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تاثر درست رہیں, یہ سچار ہوگا,
آپ کی آواز بڑی خراب ہے، ایک منٹ میں آپ کو دوبارہ لائن پہ لیتا ہوں. آصف اللہ بخش صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی جی.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک آج جو فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے بھی ملیں گے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو حکومت کی اتحادی پارٹیاں ہیں ان میں کچھ بدمزگی یا بد اعتمادی پائی جاتی ہے، اس میں کتنی حقیقت آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا حکومت جو ہے خود اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے؟
میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو بظاہر مضبوط حمایت حاصل ہے مختصر اداروں کی. اور ہوتا یوں ہے کہ جب بھی یہ ایک کوالیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اور جو اس کی مین کوالیشن پارٹی ہوتی ہے، جو مین سٹیک ہولڈر ہوتی ہے گورنمنٹ کی، وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل ٹائٹ کارنر میں ہوتی ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو پریشانی ہو، تو جو چھوٹے کوالیشن پارٹنرز ہیں وہ اپنا جو ڈیمانڈز ہیں یا اپنے لیے ایک بہتر بارگین کے لیے جو ہے وہ پھر کوشش شروع کر دیتے ہیں. اس میں پھر اس قسم کے عدم اطمینان سے لبریز بیانات دیے جاتے ہیں، کچھ ایسے اشارے دیے جاتے ہیں، اور مقصد اس کا لانگ رن میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو منا لیا جائے، اور منانے کی قیمت ہوتی ہے اور وہ بالعموم ہوتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بار بار ایم پی ایم میں گورنمنٹ سے نکل جاتی تھی پھر آ جاتی تھی، یا اس طرح چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان سے مزید جو ہے مراد لینے کی کوشش کرتی تھیں. یہی معاملہ اس وقت ہے، یہ ایک سیاسی حکومت جو کوالیشن بیسڈ ہوتی ہے چلتے ہیں معاملات. اس وقت کوئی ایسا جو واضح یا کوئی ایسا وجہ نہیں نظر آتی کہ کوئی پارٹی حکومت چھوڑنا چاہے گی. وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس حکومتی کیک میں ان کا جو حصہ ہے وہ طے شدہ سے کچھ بڑھ سکے تو بڑھ جائے، ورنہ انہیں پتا ہے کہ ابھی اس حکومت کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو وہ حمایت حاصل نہ رہے جو حکومت چلنے کے لیے پاکستان میں ضروری ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف پولیٹیکل بارگیننگ کی جو پوزیشن ہے اس کے لیے. ویسے اتحادیوں میں یہ سوچ نہیں پائی جاتی کہ وہ حکومت کو چھوڑ دیں، وہ صرف کو جس طرح آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم کے جو وزیر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے کئی دفعہ اشارے میں بات کی ہے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں اور مجھے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نہیں پتا اور مجھے کمپیوٹر نہیں چلانا آتا اور مجھے وزیر بنا دیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. تو ان کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی بہتر کی جائے. اسی طرح شیخ رشید صاحب ہیں، وہ کئی دفعہ کبھی وزیر اطلاعات کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں شامل کر لیں. وہ سب کو معلوم ہے کہ ان کا ایک لمبا کیریئر ہے وزیر اطلاعات و نشریات کا، اور ظاہر ہے ان کی کوشش ہے. ان کو پہلے بھی ریلوے میں، یعنی ان کی تنزلی کر کے جنرل مشرف کے دور میں ریلوے کا وزیر بنایا گیا تھا، وہ پہلے اطلاعات و نشریات کے وزیر تھے. تو اب بھی ان کا جو اصل میں خواہش ہے بعض حلقوں کے مطابق وہ یہی ہے. تو یہ سب اپنے اپنے لیے، جب حکومت مشکل میں ہوتی ہے یا اس کو کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے بہتر ایک ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اچھا احمد بلال محبوب صاحب، جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ جی جو انہوں نے وعدے کیے تھے، مکانوں کے وعدے کیے تھے، نوکریوں کے وعدے کیے تھے، فائنینسنگ لانے کے وعدے کیے تھے، ملکی معاشی حالت بہتر بنانے کے وعدے کیے تھے، ان میں سے کوئی پورا نہیں ہو سکا اور نہ یہ کر پا رہے ہیں، نہ یہ آرگنائز ہیں، نہ یہ تیار ہیں، تو کیا اس سے حکومت کی جو اپنی صورتحال ہے، جو حکومت کی اپنی امیج ہے، وہ شیٹر ہوتی ہے، یا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنا وقت نہیں ملا ہے کہ یہ اپنے وعدے پورے کر سکیں؟
دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں الیکشن جیتنے سے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ خاصے غیر حقیقت پسندانہ تھے، یعنی بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کی تھی. تو اس کی وجہ سے ایک جو کیمپین میں جو ماحول پیدا ہوا تو لوگوں کے اندر ایک توقعات بہت بلند ہو گئی، توقعات بہت زیادہ ہیں حکومت سے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی اس کے لیے 5-6 ماہ کے اندر کوئی بہت بڑی چیزیں حاصل کرنا یا لوگوں کو ایسی چیزیں کر کے دکھانا جس سے لوگ محسوس کریں کہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، ان کا بہت فائدہ ہوا ہے، وہ ممکن نہیں ہوا کرتا. تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو ان کے غیر حقیقت پسندانہ بڑے بڑے وعدے تھے اور دعوے تھے، اور ان کے کچھ نسبتاً کم میچیور قسم کے جو رہنما تھے ان کی طرف سے ایسے خواب دکھانے والی باتیں تھیں. اب لوگ، اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے ویڈیو موجود ہوتے ہیں، تو وہ ویڈیو دکھا کے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھیے آپ نے تو یہ کہا تھا کہ جس دن آپ پاور میں آئیں گے اگلے دن آپ کے $200 بلین
ملک کے اندر واپس آ جائیں گے $200 بلین اور پھر ہم یہ کریں گے. تو ایسی تمام باتوں کی وجہ سے ان کی ساکھ خراب تو ہوئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اگر دیکھا جائے تو ابھی اس حکومت سے یہ توقع کرنا کہ وہ بہت بڑی تبدیلی لائیں گے 6 ماہ میں, یہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن جو اس وقت ساکھ خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں کی تھی جس کا ہونا ممکن نہیں تھا. اپوزیشن اس کو ایکسپلوائٹ کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کر رہی ہے کہ دیکھیے آپ نے کہا یہ تھا اور آپ یہ کر دے رہے ہیں, اور پھر کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں, کچھ حماقتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ ان کی تجربہ کاری نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو ساکھ مجروح ہوئی ہے پچھلے 5-6 مہینے کے اندر جتنے عرصے سے وہ آئے ہیں. یقیناً ان کے لیے بہت دشواری کی بات ہے کہ ان سے بہت ایسے حامی لوگ جو ان کی پارٹی کے اندر شامل نہیں تھے لیکن میڈیا کے اندر ان کے بہت زور شور سے حمایت کیا کرتے تھے, وہ بھی آپ کو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کے بارے میں اتنا ان کا رویہ سپورٹنگ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے.
اچھا 2 منٹ ہمارے ساتھ اور رہیے گا, ہمارے کچھ کالرز ہیں. محمد شفیع صاحب ہیں چترال سے. جی شفیع صاحب.
السلام علیکم. جی جعفری صاحب بہت شکریہ کال لینے کا. ایک تو محترم مہمانوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک لوٹا ہوا کتنا رقم جو ہے ان ڈاکوؤں سے لیا گیا؟ دوسری بات کہ وزیر اعظم کا اپنے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہے جب وہ ملک سے باہر جا کر بھی یہی کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دینا ہے, پارلیمنٹ کے اندر این آر او نہیں دینا ہے, باہر آتے ہیں این آر او, تو جب نہیں دینا تو پھر نہیں دینا. وزیر اعظم آپ ہیں تو اپنے آپ پر اس کو اعتماد کیوں نہیں؟ بہت شکریہ.
جی جواب دیں گے محبوب صاحب اس کا.
جی دیکھیے وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ کتنا واپس آیا, یہ وہ غیر حقیقت پسند والا باتیں ہیں
جو کی گئی
شروع میں کہ اتنے بلین ڈالر پہلے دن آ جائیں گے, اسی دن ہم لوگوں کے منہ پہ ماریں گے لو یہ اپنا قرضہ واپس لو, تو اس کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات بالکل انہوں نے صحیح کہی ہے کہ این آر آؤ پہ بار بار ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے نہیں دینا ہے تو نہیں دینا ہے, بالکل ٹھیک. بار بار کہنا ملک سے باہر جا کے غیر ضروری ہے, اس سے آپ کی عدم اعتماد اپنے آپ پہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور ملک کے ماحول جو بنیادی طور پر سیاسی ماحول ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اپوزیشن کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے پھر کوئی تعاون کی صورت ہو بھی سکے قانون سازی میں تو وہ بھی نہیں ہو پاتی.
اچھا گلاب خان صاحب ہیں اٹک سے. جی گلاب خان صاحب.
جی جاوری صاحب, اب یہ ہے کہ پبلک اوپینین کی سخت خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہمارے جو ممبر حضرات ہیں اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو کہیں باہر لڑنے تو کیا اسمبلی میں لڑنا ضروری ہوتا ہے سر؟ یہ میرا سوال ہے.
مطلب یہ تو کوئی خیر سوال نہیں ہے, ظاہر ہے کہ اسمبلی میں بھی جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے لڑتے رہتے ہیں وہ. افضل صاحب ہیں چکوال سے. جی افضل صاحب فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بھائی مختصر سے سوال کیجیے.
یہ تجزیہ کار حضرات سے سوال ہے کہ کیا یہ پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ والے جو این آر او کر رہے ہیں یہ دے سکتے ہیں قانونی طور پہ؟
جی ڈاکٹر آصم اللہ بخش صاحب جواب دیں گے اس کا.
دیکھیے وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دینا تو وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ہی وہ قوت ہیں جس نے این آر او کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ حکومت وقت کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی نیشنل ریکنسلیشن کے نام پہ کوئی چیز ختم کرنا چاہے یا کوئی کرنا, کیونکہ وہی پروسیکیوٹر ہوتے ہیں, حکومت ہی پروسیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو, تو وہ دے سکتے ہیں اس چیز میں ریلیکسیشن دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا زیادہ تاثر سیاسی ہے اور وہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے کہ ہمارے خلاف جو ہو رہا ہے وہ ہماری پرفارمنس کو نہ دیکھیں, آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اس سے ایک مقصد اپنے انتخابی نعروں کی بات ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ توجہ ہٹانا ہے کہ ہماری پرفارمنس کے متعلق جو سوالات ہیں وہ مت کیے جائیں.
بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب آپ کا, جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب آپ کا. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ امریکہ میں حکومت تو بند ہے, 24 روز ہو چکے ہیں اور ابھی تک صدر ٹرمپ اور کانگریس کے درمیان اس سلسلے میں کوئی مفاہمت کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھی کی ایک رپورٹ ہے, ذرا اس کو سماعت فرما لیجئے, پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کا دورہ کرتے ہوئے سرحد پر دیوار کی تعمیر کا وعدہ پورا کرنے کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کیا تھا. تاہم کانگریس میں ڈیموکریٹک ارکان دیوار کی تعمیر کی سخت مخالفت کر رہے ہیں. اب صدر ٹرمپ اس مقصد کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے کی غرض سے ہنگامی صورتحال نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کہتے ہیں,
I have the absolute legal right to call it, but I'm not looking to do that because this is too simple. The Democrats should say we want border security, we have to build a wall, otherwise you can't have border security, and we should get on with our lives.
مجھے ایسا کرنے کا مکمل قانونی حق حاصل ہے, لیکن میں ایسا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ یہ سادہ سی بات ہے. ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ہمیں بارڈر سیکیورٹی چاہیے, ہمیں سرحد پر دیوار تعمیر کرنی پڑے گی, بصورت دیگر ہم بارڈر سیکیورٹی حاصل نہیں کر پائیں گے اور ہمیں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے.
تو جناب ہمارے ساتھ اس وقت تو پروفیسر فیضان الحق صاحب ہیں اور جناب مسعود عبدالی صاحب ہیں. یہ بتائیے فیضان صاحب کہ جو اس وقت تو یہ سیاست ہو رہی ہے بارڈر سیکیورٹی کے اوپر, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جس میں تقریباً 800,000 فیڈرل امپلائیز اس وقت ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں, کیا نکلے گا اور ہم کہاں پہنچیں گے یہاں سے نکل کے؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار. دیکھیے یہ جو گیم آف نروز ہے, یہ کہ دیکھیں پہلے کون بلنک کرتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے سامنے ان کی پوری ہسٹری ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایسے ان کے ساتھ کیا جائے کہ وہ اگلے الیکشنز میں یہ کہہ سکیں کہ میں اپنے کسی وعدے سے پھر گیا ہوں. تو یہ جو ان کا پولیٹیکل سٹینڈ ہے یہ ان کے الیکشن 2020 کے بارے میں ہے, اور ڈیموکریٹس یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ابھی تک جو ڈیموکریٹس کی جو پاپولیرٹی ہے کانگریس کی اور پریزیڈنٹ کی, اس میں پریزیڈنٹ تھوڑے سے لوز کر رہے ہیں, لیکن اب ڈیموکریٹس بھی نشانے پر آ چکے ہیں. اس وقت اگر اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ نہیں کر پاتے جو وہ کرتے ہیں, جو انہوں نے وعدہ کیا ہے, تو اس کا سب سے زیادہ سیاسی نقصان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہوگا. اور ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ ابھی سے اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے تو کانگریس میں جو اکثریت ہے ڈیموکریٹس کی, اس سے پھر وہ اگلے 2 سال مقابلہ نہیں کر پائیں گے.
اچھا یہ بتائیے عبدالی صاحب کے جو پریسیڈنٹ کی پارٹی کے لوگ ہیں یعنی ریپبلکن پارٹی کے, جیسے سینیٹر لنڈسی گرام ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب وہ اب کوئی صورت نہیں نکل رہی تو پریسیڈنٹ کو وہ صورت بھی اختیار کرنی چاہیے کہ ہنگامی صورتحال وغیرہ نافذ کرنے کا اگر وہ سوچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا چاہیے, حل نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حل ہو سکتا ہے پوسیبلی اس کا؟
دیکھیے جب صاحب, جیسے فیضان صاحب فرما رہے تھے, واقعی صورتحال یہ کہ یہ اعصاب کی جنگ ہو گئی اب, اور اب معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ کسی ایک کو شکست ہوگی اس معاملے میں. یعنی اب ون ون سچویشن کا زمانہ ختم ہو گیا, اور بہت کوشش کی. اب لنڈسے گراہم کی بات کی, لنڈسے گراہم نے 2 ہفتے پہلے بہت کوشش کی تھی, انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ کچھ جو مطالبات ہیں ڈیموکریٹس کے, یہ جو بچے آئے تھے کم عمری میں غیر قانونی تارکین وطن جس کو ڈاکہ کہتے ہیں,
جی,
اس پہ کو کمپرومائز ہو جائے. اس کے علاوہ جو السالواڈور کے لوگ بہت سارے آئے ہوئے ہیں جو اس وقت یعنی زیر حراست ہیں, ان کے معاملات کو حل کر دیا جائے, کچھ ایسا معاملات کر دیے جائیں, کچھ لوگ کچھ دور, اس کے بعد ڈیموکریٹس سے کہا جائے کہ آپ دیوار کے پیسے منظور کر دیں. لیکن صدر ٹرمپ نے اس کو بالکل یعنی ایک دم, انہوں نے خود ہی کہا کہ میں اس کو سننا بھی نہیں چاہتا. تو اب اس کا نتیجہ یہ کہ اب یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ کسی ایک کی شکست ہوگی, یا تو دیوار بنے گی تو ڈیموکریٹس کی شکست ہوگی, اور دیوار نہیں بنے گی تو یہ ریپبلکن کی شکست ہوگی. ڈیموکریٹس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بعض معاملات اخلاقی بھی ہیں. مطلب اب یہ دیکھیں کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ دیوار, یہ مثال جو دے رہے ہیں دیوار کی, کہ صاحب اسرائیل میں دیوار سے بڑا فائدہ ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں دیوار فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان ہے. کیا ہمارا میکسیکو سے یہی رشتہ ہے؟ کیا ہمارا بھی ایسا ہی تعلق ہے میکسیکو سے کہ وہاں پہ دیوار کھڑی کر رہے ہیں؟ پھر بڑی اچھی بات کہی ایک ڈیموکریٹک, میں کل سن رہا تھا, اس نے کہا کہ ریگن صاحب تو تقریر کیا کرتے تھے کہ دیوار برلن گرا دو, اور آپ جو ہے خود دیوار کھڑی کر رہے ہیں. تو جمہوری ملکوں کے اندر دوستوں کے سرحد کے اوپر دیوار تعمیر نہیں ہوتی. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. تو اس میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ कई बार ये ऐसे मामला सियासी तौर पे आता है और उसका हल कर लिया जाता है, इसलिए अब इतना दबाव है दोनों तरफ से। आप सिर्फ 8 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, मामला सिर्फ 8 लाख का नहीं है, यानी वो तो ये लोग तो हैं ही बेचारे जिनको एक शदीद माशी बहरान का शिकार है, बल्कि फाकाशिकशी के शिकार है। आपने देखा होगा कि मुफ्त एयरपोर्ट के ऊपर जो ये TSA के लोग हैं जो सेफ्टी सिक्योरिटी चेक करते हैं मुसाफिरों की, इनको फ्री लंच फराहम कर रही है NGOs। यानी ये बहरहाल एक मानी बारोजगार आदमी के लिए, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी के लिए ये शर्मनाक बात है कि वो खैराती खाना खा रहा हो, तो ये चीजें उनके लिए पसंद नहीं। इसके अलावा से आवाम को ये तकलीफ शुरू हुई। आपने देखा होगा पार्क बंद हो गए हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट पर, खासकर हम जहां रहते हैं ह्यूस्टन में पूरा एक टर्मिनल जो है बंद कर दिया है इन्होंने, बी टर्मिनल, और उसका नतीजा ये कि अब वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है, और उनका ख्याल है कि अगले हफ्ते से ये 4 घंटा हो जाएगा, इसलिए कि जिन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं उन्होंने रिपोर्ट करना छोड़ दिया है, वो नहीं आते ऑफिस काम करने के लिए। तो जाहिर इनसे मामला तो एक कौमी बहरान पैदा होगा। मुझे यकीन है कि ये या तो यानी इनको ट्रंप साहब को कुछ कम करना पीछे आना पड़ेगा, मतलब वो 5 बिलियन के बजाय शायद 3 या 2.5 या 3 बिलियन के ऊपर राजी हो जाएं, और डेमोक्रेट जो हैं वो जाहिर है कि वो भी इस तरह कोई सूरत हाल पैदा करें। लेकिन अभी तक इस वक्त अगर मुझसे आप पूछें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों फरीक अपनी बात पे अड़े हुए हैं, और ट्रंप जो है उनका रवैया ज्यादा सख्त है, वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है सिवाय 5.5 अरब 70 करोड़।
लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी नैन्सी पेलोसी साहिबा जो स्पीकर हैं वो भी कोई बात सुनने के तैयार नहीं है इस सिलसिले में।
हाँ, इसलिए कि देखिए इनका सियासी मसला है, इनका मसला ये है कि इनके लिए ये आखिरी मौका है अभी, और अगर इन्होंने यानी अगर इस बार फर्ज कीजिए कि इस बार कामयाब हो जाए डेमोक्रेट्स दीवार के बगैर ये बजट मंजूर करने में, तो इसका मतलब दीवार का मामला अब तकरीबन खत्म हो जाएगा, इसलिए एक बजट एक साल के लिए होगा और अगले साल जो इंतखाबी साल होगा तो अगले इंतखाबी साल में तो और भी कोई काम नहीं होना है। तो इस ये सही माने में मेक और ब्रेक है सदर ट्रंप के लिए, अगर इस बार उनको दीवार के पैसे नहीं मिले तो ये दीवार नहीं बन सकेगी अगले इंतखाबात तक। और जैसे फैजान साहब ने कहा कि ये इनका कलीदी वादा था, और अगर ये दीवार नहीं बना पाएंगे तो 2020 में शदीद इनके लिए शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा, एक कमजोर सदर के तौर पे उभरेंगे, और इनको जो है वो फिर इसके अलावा दरमियान में रूसी तहकीकात के मामला भी आ रहे हैं, तो इस सब से बड़ी कमजोर हो जाएगी इंतखाबात में।
अच्छा फैजान साहब जी बताइए, क्या आप ये समझते हैं कि जो आइंदा इंतखाबात हैं उसमें जो इंतखाबी जंग होगी उसकी बुनियाद सिर्फ इसी दीवार के ऊपर होगी?
जी, अगला जो इंतखाबात हैं उसमें इमिग्रेशन जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा, और ये अगर दीवार बनती है या नहीं बनती या इसका बजट मंजूर होता है या नहीं होता, ये एक कलीदी इशू के तौर पे उभरेगा। और उसके साथ जो अगला इशू जो होगा वो होगा रशियन इन्वेस्टिगेशन, जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप की पोजीशन जो है वो कमजोर कर दी है, और वो मजीद कमजोर हो सकती है अगर ये जो बयानियां मीडिया में चल रहा है, ये अजराय ब्लॉग में जो चल रहा है, ये अगर आगे बढ़ता जाता है तो इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को आगे बहुत मुश्किलात होंगी। और अभी से हम देख रहे हैं कि जब से डेमोक्रेट्स अक्सरियत में आए हैं और जब से ये मामला जो है इसने एक मोमेंटम पकड़ा है, और ये डेमोक्रेट्स नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत, चाहे उनका कोई भी उम्मीदवार मैदान में उतरे कि वो इस बयानिए की शिद्दत में कमी वाकया लेकर आएं या उसको किसी और तरफ लेकर जाएं। उनका ये मकसद होगा कि 2 और 3 इश्यूज जो हैं वो बार बार लोगों के सामने रखे जाएं, उसमें एक दीवार, दूसरा रशियन इन्वेस्टिगेशन, और जो तीसरी है वो होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के जाती असासे, जिनके ऊपर जो है वो अब अटैक शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने जो टैक्स रिटर्न्स थे वो जमा नहीं करवाए थे, और ये वो इलाका है जो कि डेमोक्रेट्स का जो अगला निशाना होगा।
बहुत शुक्रिया फैजान साहब, मसूद अब्दाली साहब, दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद फिर प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट हम यहां पर बैठकर उस पर गुफ्तगू करेंगे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है, आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
ویلکم بیک سامعین. اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی آپ نے گفتگو بھی سنی پچھلے سیگمنٹ میں کہ صدر ٹرمپ کے خلاف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کسی وقت تو اپنی الیکشن کیمپین کے دوران یا اس کے آس پاس کسی دور میں روس کے لیے کام کرتے رہے ہیں. ہر چند کہ یہ ایک مفروضہ ہے, اور صدر ٹرمپ نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی تردید بھی کی ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو ریپبلکن ایکٹیوسٹ ساجد تارر صاحب ہوں گے اور ممتاز تجزیہ کار اور صحافی علی عمران ہوں گے. لیکن پہلے ہماری ایک ساتھی ہیں یاسمین جمیل, ان کی یہ رپورٹ ہے, اس کو ذرا سماعت فرمائیے.
پیر کے روز صدر ٹرمپ نے اس بارے میں دو ٹوک تردید کی کہ انہوں نے کبھی بھی روس کے لیے کام کیا تھا, جبکہ اس سے پہلے اتوار کو فاکس نیوز پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے دوران وہ بظاہر اس سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے دکھائی دیے تھے. میں نے کبھی روس کے لیے کام نہیں کیا, اور آپ اس کا جواب کسی سے بھی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. نہ صرف میں نے روس کے لیے کبھی کام نہیں کیا, بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جانب سے اس سوال کا پوچھا جانا تک باعث شرم ہے, کیونکہ یہ سب ایک بڑا فریب ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ سخت تردید نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کے جواب میں سامنے آئی ہے کہ 2017 میں جب صدر نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کیا تھا تو ایف بی آئی نے اس بارے میں ایک تفتیش شروع کی تھی کہ آیا صدر امریکی مفادات کے خلاف روس کے لیے کام کر رہے تھے. واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر بھی دی کہ صدر نے مبینہ طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کئی میٹنگز میں ہونے والی اپنی گفت و شنید کی تفصیلات چھپائی تھیں, اور انہوں نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا. میڈیا رپورٹس کے اس تازہ ترین سلسلے کے بعد صدر کی جانب سے روسی صدر پر تنقید میں ہچکچاہٹ اور 2016 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخاب جتوانے میں مدد کے لیے روسی مداخلت کی تحقیقات پر نئے سرے سے توجہ مرکوز ہو رہی ہے. ڈیموکریٹ سینیٹر ڈک ڈربن کا کہنا تھا, آپ جانتے ہیں کہ بہت سے سوالات اٹھے ہیں, ان کا ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اتنا دوستانہ کیوں ہے؟ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹ سینیٹر ڈک ڈربن کے. ڈیموکریٹس نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے روس کے اتحادی شام سے امریکی فورسز کے انخلا اور کچھ روسی کاروباری افراد پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حالیہ فیصلے کے جواز پر بھی سوال اٹھایا ہے. پیر کے روز صدر نے قومی اور ایف بی آئی کی ماضی کی قیادت پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے مذمت کی کہ وہ ان کی صدارت کو ثبوتاج کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. جو لوگ وہ تفتیش کر رہے تھے وہ لوگ تھے جو پکڑے گئے تھے, جو جانے پہچانے برے آدمی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ انہیں برے لوگ کہہ سکتے ہیں.
جی یہ بتائیے جناب ساجد تارر صاحب کہ یہ جو اس وقت ایک انکوائری ہو رہی ہے اور نیو یارک ٹائمز کی خبر تھی, پھر واشنگٹن پوسٹ نے اس پہ مزید ایڈ کیا, اس کا بیرون ملک امریکہ سے باہر امریکہ کی ریپوٹیشن اور امریکہ کے منصب صدارت پر کیا اثر پڑے گا اور کس طرح سے اثر پڑے گا؟
سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی ایک یونیک پریزیڈنسی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور ان کے خلاف پہلے دن سے ایک جنگ جاری ہے, میڈیا کی وار ہے. سی این این ٹوٹل اپنا 70% ٹائم جو ہے وہ ان کے خلاف چیزوں کو, اور واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم. اٹ از امبیرسنگ کہ سیٹنگ پریزیڈنٹ کو آپ رشین ایجنٹ بنائے, اس سے زیادہ اور آپ کتنا لو جا سکیں گے جو جہاں تک وہ جا رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اگر رشین انفلوئنس تھا الیکشن پہ تو وہ تو اوباما صاحب کی واچ پہ الیکشن ہو رہے تھے, ان کو اکیوز نہیں کیا جا رہا. ہلری کلنٹن نے یورینیم بیچ دیا رشیا کو, اس کی نیوز نہیں بنی. اٹرنی جنرل ایئرپورٹ پہ مل رہے ہیں کلنٹن صاحب سے, ادھر کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ڈی سی میں پہلے دن سے ایک شیڈو گورنمنٹ کام کر رہی ہے جس میں اوباما اپوائنٹی لوگ وہ اب اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ڈو اور ڈائی. اب وہ ہر چیز سے ان کی پریزیڈنسی کو روکنے کی کوشش, ان کے لیے ہرڈلز بنانا ان کے لیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دیکھیں اپنا مینڈیٹ ڈلیور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. انہوں نے امریکن جمہوریت کو, امریکن ڈیموکریسی کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے. لوگ ایک اس انسٹیٹیوشن سے بیزار ہو چکے تھے, لوگ اب الیکشنوں میں آتے نہیں تھے. لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ ہمارا وائس پریزیڈنٹ کون ہے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ لوگ اب ٹریڈیشنل پالیٹکس اور پالیٹیشن سے جو فیک وعدے ہوپ اور چینج کے کر کے آتے تھے ڈلیور کچھ نہیں کرتے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ ڈلیور کر رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی نوکریوں اور اپنے مفادات کو بچانے کے لیے ہر چیپ سے چیپ ہتھ کنڈا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. अब ये पहले दिन से देखा जा रहा है कि ये विच हंट से अलावा कुछ नहीं है, ये किस तरह हो सकता है? अब देखिए इससे ज्यादा एक्विजिशन क्या होगी कि यू अक्यूज योर ओन प्रेसिडेंट की ही इज वर्किंग एज अ रशियन एजेंट। मेरा मकसद इससे लो, इससे आगे नहीं जाया जा सकता।
अच्छा,
ये इस एक्सट्रीम ऑफ फेक न्यूजिज्म, इस एक्सट्रीम ऑफ लो मॉरल लेवल, बियॉन्ड माई थिंकिंग, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इससे ज्यादा और नीचे किस तरीके से जाना होगा अपने प्रेसिडेंट को कहा जाए कि ये बिका हुआ है।
अच्छा, हमारे साथ तरीका तारण साहब, अली इमरान साहब, ये बताइए कि बैरून मुल्क, मेरा एक पर्टिकुलर सवाल ये है कि ज़ाहिर है अमरीका की एक रिपोर्टेशन है, उसकी एक स्टेटस है, अमरीका के सदर को जब भी इस किस्म की बातें उसके बारे में कही जाएंगी तो ये किस तरह से प्ले आउट करेगा बैरूनी दुनिया में, बियॉन्ड अमेरिका?
शुक्रिया जाफर साहब, मैं समझता हूँ कि एक इस वक्त दुनिया जो है, जो आलमी एक निज़ाम चल रहा है, उसमें दो मुल्क ऐसे हैं जिनका असर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी वजूहात कोई एक वजह नहीं है। उसमें एक ये वजह भी हो सकती है कि वाशिंगटन में जिस अंदाज से आजकल यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, और एक डिवाइडेड वाशिंगटन है एक किस्म का यहाँ पे, वैसे तो यानी कि बर्फबारी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक हुकूमत भी लगता है कि एक मुंजमद, यानी कि वो जो शटडाउन है वो जारी है यहाँ पे, और इसको क्या कोई ऐसा सियासी दोनों हुकूमतें कर सकेंगी कि किसी सियासी टेम्परेचर से इसको मेल्ट किया जाए, जो इनके डिफरेंसेस हैं, और ताकि एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट और एक फंक्शनिंग वाशिंगटन दुनिया के सामने आए। अब दो जो मैं कह रहा था वो एंग्लो अमेरिकन हम जो कहते हैं, एक तो 2016 में ब्रेक्सिट हुआ और 2016 में ही अमेरिका में इलेक्शन होता है, तो उसके बाद से मैं समझता हूँ कि जो एक जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो चलती आ रही थी, खासतौर पर मैं इसको मशरक वस्ता के हवाले से बताऊंगा और चाइना के हवाले से भी बात करूंगा, कि वहां पे अमेरिका जो है, उस वक्त भी बातें ऐसी हो रही थी ओबामा के दौर में भी कि अमेरिका जो है वो रिट्रीट कर रहा है दुनिया से, तो अब सदर ट्रंप ने जो किया उसमें ये है कि सूरत हाल इसलिए पेचीदा और गंभीर हो गई है कि इन्होंने या इनके हालात ऐसे थे कि इनको बहुत सारे फ्रंट्स पे इनकी वो बहुत सारे यानी कि इख्तलाफ और मुखालफत और इनकी एक लड़ाई जारी है, यानी कि मीडिया एक तरफ है, एक तरफ पॉलिटिक्स तो है ही डेमोक्रेट्स के साथ, इन्होंने फ्रंट खोल लिया, फिर इन्होंने इमिग्रेशन के आते ही ऐसे कुछ इकदाम किए कि मुसलमान इमिग्रेंट्स भी, और फिर दूसरा एक ट्रेडिंग पार्टनर जो चाइना है उसके खिलाफ भी, यानी कि एक ऐसा इकदाम किया गया कि दुनिया में ऐसा मैसेज किया कि बहुत सारे फ्रंट खोल दिए गए हैं। अब फिर हम नेटो को भी देखते हैं, नेटो के मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि शायद सदर ट्रंप ये चाह रहे थे कि वहां से मिलिटरीली किसी तरीके से उसको बहुत कम किया जाए या डिसएंगेज किया जाए। अब देखें कि हालात दुनिया का, आलमी हालात अगर देखा जाए तो चाइना का इस वक्त एक राइज जा रहा है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और वो और किसी एक जगह या दुनिया के एक खित्ते में महदूद नहीं है, वो काफी दुनिया के खित्तों में
एक्सपेंड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है
और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अब दूसरी तरफ खासतौर पर मैं मशरक वस्ता के हवाले से बात करूंगा कि अभी ये तो प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि सदर ओबामा के दौर में ही उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा कि उन्होंने बहुत एक रिट्रीट किया और मशरक वस्ता को, वहां के कॉन्फ्लिक्ट और वहां के लोगों को उनके रहम करम पे छोड़ दिया, लेकिन अब सदर ट्रंप ने भी क्योंकि शाम से फौजें वापस बुलाने का काम जो ऐलान किया, स्टेप उठाया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान से भी ऐसी बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि इससे भी एक मैसेज जा रहा है कि अमेरिका जो है वो रिट्रीट कर रहा है पूरी दुनिया से।
अच्छा,
तो इन सारी बातों को इकट्ठा करके अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका और बरतानिया जो एक लीडरशिप रोल अदा कर रहे थे, खासतौर पर अमरीका, जाहिर है अमरीका का एक बहुत बड़ा रोल है और पोस्ट यानी कि कोल्ड वार में, तो उसमें हमें एक साफ नजर दिखाई दे रहा है कि इसका इन्फ्लुएंस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है।
सही तारण साहब, मेरे पास 30 सेकंड है, मुझे बताइए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा आने वाले दिनों में, आप क्या देखते हैं? 30 सेकंड से मेरे पास।
आने वाले दिनों में मैं अमेरिका की इकोनॉमी बूम करते देख रहा हूँ, मैं अमेरिका को राइज करते देख रहा हूँ, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की पे ग्रिप देख रहा हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, दो ट्रंपों का प्रेसिडेंट देख रहा हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, अमेरिका विल बिकम अ सेफ अगेन एंड प्रॉस्पर्स अगेन।
बहुत शुक्रिया रफीक तारण साहब, अली इमरान साहब, दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. امریکہ میں حکومت کی بندش یعنی شٹ ڈاؤن آج 25ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور صدر ٹرمپ بدستور اپنے اس موقف پر قائم ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر ہنگامی صورتحال نافذ کر کے جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ حاصل کر لیں گے. تاہم ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکن اراکین کانگریس اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا کرنا صدر کے لیے اپنے اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہوگا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کا دورہ کرتے ہوئے سرحد پر دیوار کی تعمیر کا وعدہ پورا کرنے کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کیا تھا. تاہم کانگریس میں ڈیموکریٹک ارکان دیوار کی تعمیر کی سخت مخالفت کر رہے ہیں. اب صدر ٹرمپ اس مقصد کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے کی غرض سے ہنگامی صورتحال نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں.
I have the absolute legal right to call it, but I'm not looking to do that because this is too simple. The Democrats should say we want border security, we have to build a wall, otherwise you can't have border security, and we should get on with our lives.
مجھے ایسا کرنے کا مکمل قانونی حق حاصل ہے لیکن میں ایسا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ یہ سادہ سی بات ہے. ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ہمیں بارڈر سیکیورٹی چاہیے, ہمیں سرحد پر دیوار تعمیر کرنی پڑے گی, بصورت دیگر ہم بارڈر سیکیورٹی حاصل نہیں کر پائیں گے اور ہمیں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے. ریپبلکن پارٹی کے کچھ ارکان کا خیال ہے کہ حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کا یہی راستہ ہے. ان میں ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم بھی شامل ہیں.
Seems to me the only way left is for him to exercise that authority. I don't see any action in the Congress.
مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کا یہ واحد راستہ ہے. مجھے اس بارے میں کانگریس میں کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تاہم ڈیموکریٹس اس مقصد کے لیے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کی مخالفت کرتے ہیں. ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک رکن اینٹنی براؤن کہتے ہیں,
The use of these authorities, like the deployment of our troops to the border, is irresponsible, unnecessary, and misguided. Mr. Speaker, we don't have a crisis on the border. We have a crisis in the Oval Office.
سرحد پر فوج کو تعینات کرنے سمیت ایسے اختیارات کے استعمال غیر ذمہ دارانہ, غیر ضروری اور کج فہمی پر مبنی ہے. جناب اسپیکر, اس وقت سرحد پر کوئی ہنگامی صورتحال موجود نہیں ہے. ہنگامی صورتحال دراصل اوول آفس میں موجود ہے. بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار جان ہونڈک کہتے ہیں کہ امریکہ میں صدر کو عام طور پر ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کا وسیع اختیار حاصل ہوتا ہے.
The president has a fairly broad power to declare a national emergency. According to a pretty firm reading of that law,
صدر کو ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کا خاصا وسیع اختیار حاصل ہے. متعلقہ قانون کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر کی طرف سے ایسے اقدام سے استثناء برتا جا سکتا ہے. تاہم ہوڈیک کا کہنا ہے کہ آئین صدر کے اس اختیار کی حدود کا تعین کرتا ہے.
Presidents have tried to go around Congress in terms of spending money in the past.
ماضی میں بھی صدر مالی فنڈنگ کے لیے کانگریس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اور اکثر صدر کو ایسا کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ آئین کے مطابق فنڈنگ خرچ کرنے کا اختیار کانگریس کے پاس ہے. عوامی جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ امریکی شٹ ڈاؤن کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی بجائے صدر ٹرمپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تاہم یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباٹو کہتے ہیں کہ صدر اپنے سیاسی حلقے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں.
This isn't going to end until at least parts of Trump's base agree to go along or say, well, you tried your best, those darn Democrats just won't give in.
یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک صدر کے سیاسی حلقے کا کچھ حصہ ایسا کرنے کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوتا یا پھر یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بھرپور کوشش کر لی اور سخت کی ڈیموکریٹس پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تاہم بروکنگز انسٹیٹیوشن کے جان ہونڈک کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے لیے ایسا کرنے میں سیاسی لحاظ سے بہت رسک موجود ہے. وہ کہتے ہیں,
President Trump is playing to his base here. But unfortunately, his base is a small percentage of the population, and most of the rest of the population is not with him on this issue of the wall.
Sadr apne siyasi halqe ke liye aisa kar rahe hain, lekin badkismati se unka siyasi halqa kul abadi ka mehaz ek chhota sa hissa hai aur baaki tamam tar abadi deewar ki taameer ke silsile mein sadr ki himayat nahi karti. Sadr Trump ka khayal hai ki deewar ki taameer ka vaada pura karne se unhe agle saal dobara amriki sadr muntakhab hone ke liye اپنے سیاسی حلقے سے حمایت مل جائے گی۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔